السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أغلق الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآله.
يا سيما رؤية الآية عن الأرض وروحها والعالمين بتراب مقدم الهدى، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اس عزاداری کے ذریعے سے اپنی فطرت کو بیدار کرنے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق طلب کرنے کے لیے نیک دور بھیجی محمد و آل محمد. آیا اشریف جو ہمارا موضوع ہے وہ کربلا تجلیگاہ دین فطرت ہے، اور اپنے اس موضوع کو آپ کی سماعت عالیہ تک پہنچانے کے لیے ہم نے سورہ روم کی 30ویں آیت کو سرنامہ قلم قرار دیا ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا. اے رسول، آپ اپنی توجہ کو مرکوز کیجیے دین حنیف، دین قائم، دین نظم بدیل و نظم دہندہ کی طرف. اور اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر انسانوں کی فطرت کو خلق کیا گیا، بنایا گیا، اللہ کی خلقت میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں، یہ دین ثابت ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے غافل ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، یعنی وہ دین جو خود حنیف ہے اور آپ کو حنفیت عطا کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، کیونکہ موضوع کربلا تجلیگاہ ہے، دین فطرت ہے. دین فطرت یعنی دین حنیف ہے. دین حنیف جو در حقیقت فطرت کے عین مطابق ہو، وہ ثابت، وہ استوار، وہ مستحکم، وہ مستدل. اور وہ دین جو نظم پذیر ہے خود بخود خداوند عالم کی طرف سے، اور نظم دہندہ ہے ہماری حیات و توجہات کو. کیسے نظم دہندہ ہے؟ توجہ رکھے گا، بہت سادی سی مثال ہے. اور ہم روزانہ تقریباً ہر انسان جو باہر نکلتا ہے وہ اس ایگزامپل کو اپنے تجربے میں لے کے آتا ہے، روزانہ اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ جب آپ یہاں سے کسی منزل کی طرف چلنے شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک راستہ ہوتا ہے جسے اپناتے ہیں. مختلف راستے ہوتے ہیں لیکن آپ کوئی خاص راستہ اپناتے ہیں کہ جو مثلا کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرا سکے اور آپ بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائیں. تو یہ جو سیدھا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، یہ سیدھا راستہ خود سیدھا ہے اور آپ کوئی دائیں بائیں مڑنے نہیں دے گا. یعنی خود اس راستے میں یہ صلاحیت ہے کہ جہاں وہ خود سیدھا ہے، مستقیم ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس راستے کو آپ نے چھوڑ دیا، کجی کا شکار ہو گئے، زاویہ ہے سفر تبدیل ہو گیا، آپ اپنی منزل کے راستے سے جدا ہو جائیں گے. تو سیدھا راستہ خود سیدھا ہوتا ہے، آپ کو بھی سیدھا رکھتا ہے. تو سیدھے راستے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ کو کجی کی طرف مائل ہونے نہیں دیتا. اور اقیم وجہک للدین حنیفا, اے حبیب آپ کی توجہ کو مرکوز کیجئے دین حنیف کی طرف. یہ دین حنیف کیا ہے؟ دین قائم ہے, دین نو کہوں کہ نظم پذیر ہے اور نظم رہندہ ہے. دیکھیں جو محمد خداوند عالم نے اس دین کو دین حنیف, دین نظم پذیر قرار دیا ہے. اور جس کو میں نے روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دین حنیف یعنی الولایات, وہ جو رکھے گا حنیف سے کیا مراد ہے, یعنی ولایت, خود ولایت جو ہے خود نظم دہندہ ہے. اللہ کی تخلیق میں بے نظمی نظر نہیں آئے گی, رسول کی رسالت میں بے نظمی نظر نہیں آئے گی, مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت میں بے نظمی اور غیر ترتیب نظر نہیں آئے گی. یعنی کوئی ایسا نظام دنیا میں ہم متعارف کرا سکے جو نظم پذیر ہو, نظم دہندہ ہو, وہ دین اسلام ہے, وہ دین اسلام ہے. یعنی اللہ کی ولایت نظم دہندہ ہے, رسول کی ولایت نظم دینے والی ہے, منظم کرنے والی ہے, اور پھر مولا کائنات اور آئمۃ تحریر علیہ السلام کی ولایت نظم دینے والی ہے. خود سورہ مائدہ کی یہ جو دو آیات ہیں جو آیات ولایت کے ذیل اور زمرے میں پڑھی اور سنی جاتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. تمہارا ولی فقط اور فقط کون ہے؟ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. خود آیت کا لب و لہجہ نظم سکھا رہا ہے, نظم سکھا رہا ہے, منظم ایک راستہ اور ایک عقیدہ سکھا رہا ہے کہ سب سے اوپر کس کی ولایت ہے؟ اللہ کی ولایت ہے. اب یہاں پر ایک مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے, ولی کی جمع اولیاء ہے. بھائی تمہارے اولیاء خدا کر, انما اولیاء اوپر تمہارے اولیاء اللہ بھی ہیں, توجہ رکھے گا, رسول بھی ہے, اور پھر مولا کائنات بھی ہو, تمام ائمہ بھی. نہیں نہیں, یہ نہیں کہا کہ انما اولیاء اوپر, نہیں, انما ولیوں کو تمہارا ولی, توجہ رکھے گا. اب اس میں تفصیل میں بات صرف کہہ کے گزر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے محفوظ رب دے سکے. انما ولیوں, انما ولی تمہارا ولی اللہ ہے, یعنی سب سے اوپر اتھارٹی کس کی؟ اللہ کی. اب اس کے بعد اتھارٹی آئے گی وہ اللہ کے حکم سے آئے گی, اللہ کے حکم سے آئے گی. اور پھر علی کی جو ولایت آئے گی وہ اللہ کے حکم سے رسول کے ذریعے سے ثابت کی جائے گی. تو نظم آ گئی ہے نا, آرڈر آ گیا, ترتیب آ گئی. تو یہ دین ولایت جو ہے, دین حنیف جو ہے, دین ثابت جو ہے, یہ ہمیں منظم زندگی سکھانے والا ہے. لیکن دور مجھے محمد والا محمد تو دین ولایت یعنی وہ کہ جس میں جو ہے ہمیں منظم زندگی گزارنی ہے, یعنی اہل بیت. اور پھر جب اہل بیت کی ولایت میں آئیں گے تو یہاں کوئی کسی سے سبقت لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا, توجہ رکھیے گا. یہ کوئی دنیا کی سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ دنیا کا کوئی سیاسی حزب نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جہاں پر باپ مر گیا, ماں مر گئی, تو بیٹے کو جو ہے جو 30 سال 32 سال کا ہے اس کو لا کے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے, پارٹی کا سربراہ بنا دیا جائے. اس سے بڑے بڑے جو لوگ 40-40 سال کے تجربہ کار موجود ہیں, جو ہماری موریسی سیاست ہے, یہی حال ہے کہ چونکہ ماں وزیر اعظم تھی, باپ وزیر اعظم تھا, نانا وزیر اعظم تھا, لہذا موریسی سیاست. توجہ رکھیے گا, موریسی سیاست کیا ہے کہ فلاں چلا جائے گا تو فلاں آ جائے گا. یہی حال ہمارے مدرسوں کا اور مولوی مولانا کا ہو گیا ہے کہ اگر ایک مدرسے کا مولوی مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو بنا دیا جاتا ہے. اب جتنے مدرسے دیکھیے شیعوں میں ہو کم تعداد میں رہے گی, یہ موریسی سیاست لیکن ہے, بہرحال غلط ہے. اہل سنت تو ماشاء اللہ سے جتنے بڑے بڑے مفتیان اکرام گئے ہیں, بعد میں ان کی اولاد جو ہے وہ 2-2 ارب روپے کی جائیداد پر لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مورسی سیاست, یعنی مولوی جائے گا, بڑا بیٹا اہلیت ہو نہ ہو, صلاحیت ہو نہ ہو, اس سے
اقتدار کا حامل ہو نہ ہو جناب وہی محکم میں اعلیٰ بنے گا. نہیں عزیزان گرامی ممکن ہے کہ کوئی کسی میں صلاحیت ہو نہ ہو, لیکن حرف جو سیاسی ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں یہی ہے مودی سی سیاست. اب ایک شخص کو اپنی چوکراہٹ بچانے کے لیے باپ کا نام بھی لگانا پڑتا ہے, ماں کا نام بھی لگانا پڑتا ہے. سبحان اللہ کیا کہنے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے, یہ زبان زد خاص کام ہے. میری دور بھی محمد آل محمد کا تو نظم سکھایا جاتا ہے, اور یہ نظم کیا ہے؟ یہ نظم فطرت کے مطابق ہے. غیر منظم زندگی, غیر مرتب زندگی, غیر مہذب زندگی انسان کو فطرتاً ناپسند ہے. مہذب تہذیب یافتہ نظم یافتہ نظم دہندہ زندگی انسان کو پسند ہے. اب کیا کہا کہ یہ وہ دین فطرت ہے کہ جس میں تم کو خلق کیا گیا. تمام انسانوں کی فطرت اللہ نے اپنی فطرت پہ بنائی ہے, خاص وہ حالت فطرت کہ جس پر انسانوں کو تخلیق کیا گیا اور کہا کہ اس معرکہ دنیا میں, اس معرکہ روحانیت و مادیت میں تمہارا فن یہ ہے کہ تم اس حالت خلقت کو جس کو ہم نے فطرت کا نام دیا ہے اس کو باقی رکھو. دنیا میں آنے کے بعد تم نے سفر کرنا ہے, تمہاری فطرت تمہارے ساتھ ہے, لیکن یاد رکھو کہ اس پر گرد و غبار آتی رہے گی, اس پر مادیت اور کی میل کی تہ جمتی رہے گی. اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی فطرت کو شفاف رکھو, نکھار اس میں پیدا کرتے رہو تاکہ یہ در حقیقت تمہارے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہو جائے. میری گرو دیجیے محمد تو کربلا تجلی کا, کربلا عبودیت خدا کی معراج کا نام ہے, توجہ رکھیے گا. اور اسلام ہر اس چیز کو جو آپ کی فطرت کے لیے معمولی طور پر بھی مؤثر ہو تاکید کرتا ہے کہ آپ اس کو بجا لا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اور ہر وہ چیز کہ جو آپ کی فطرت کو اس کی شفافیت و نورانیت کو مانگ پڑھنے کے اسباب فراہم کرے, کند کرنے کے, بے نور ہونے کے اسباب فراہم کرے, اسلام کہتا ہے اسے دوری ہونی چاہیے. مثلاً چھوٹی سی مثال, ایک بٹن کو ٹانکنے کے لیے کتنا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے؟ بالش بھر کا دھاگا, ڈیڑھ بالش بھر بالش کا دھاگا. لیکن اگر یہی دھاگا, توجہ رکھیے گا, میں نے کہا تھا فطرت کیا ہے کہ ہر وہ معمولی سے معمولی چیز جو آپ کی فطرت میں نکھار پیدا کرے, مزید نورانیت کا سبب بنے, اسلام کہتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. ہر وہ چیز کہ جو آپ کی فطرت کو ناکارہ بنائے, نور کو کم کرے اور آپ کو نور فطرت سے دور کرے, اس کی مذمت کی گئی ہے. اب ایک بٹن کو ٹانکنے کے لیے بالش جیڑ بالش بھر کا دھاگا چاہیے ہوتا ہے, لیکن اگر یہی دھاگا غصبی ہو, حرام پیسے سے لیا گیا ہو اور وہ دھاگا قمیض میں, کرتے میں بٹن ٹانگ دے اور اس لباس میں نماز ادا کی جائے, غصبی ہے. حلال پیسہ تھا, حلال سے, لیکن اگر اس کو خمس یا زکات نہیں دیا غصبی ہو جائے گا. خمس و زکات بھی دے دیا, حلال پیسے کا خمس و زکات بھی دے دیا, امام کا بھی حق ادا کیا, عوام کا بھی حق ادا کیا, حقوق بھی ادا کیے, حقوق اللہ بھی ادا کیے, کیونکہ نماز پڑھ لیا حقوق اللہ اور حقوق لباس کیا ہے بندوں کے حقوق, خمس و زکات کے ذریعے سے توجہ رکھے گا. لیکن اجر پوری نہیں دی خیرات کو, کیا ہے یہ بھی مسئلہ ہے, اٹک جائے. بالش بھر کا دھاگا ہے لیکن کتنے فطری احکامات آ گئے, کیونکہ انسانیت کی بات ہے, فطرت کی بات ہے. لہذا اسلام اتنا دقیق ہو جاتا ہے, اتنا دقیق ہو جاتا ہے کہ اتنی معمولی سے چیز بھی جسے تم معمولی کہہ رہے ہو ہماری نگاہ میں معمولی نہیں ہے, چونکہ یہاں مسئلہ تمہاری ذات کا نہیں انسان کے حقوق کا ہے. انسان کے حقوق کا ہے, جب انسان کے حقوق کا مسئلہ ہے تو پھر فطرت کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے لیکن جو محمد والے محمد کا تو کربلا تجلی گاہ فطرت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین خریدتے ہیں, خریدتے ہیں بنابر تواریخ 60,000 درہم میں, اور ہم اہل بیت کے نام پر آدھی کو غصب کر لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے نا, آدھی روڈ آدھی شاہراہ آپ نے غصب کر لی. کس منہ سے تبرہ کے غاصب ہو, باب فدر کے غاصب ہو, ہم برا کہیں اہل بیت کے نام پر شاہراہ عام کو غصب کر لیا جائے. سوچنے کی بات ہے نہیں, شاید وہاں بیٹھنا بھی جو ہے وہ شرم درست نہ ہو. ٹھیک ہے کہ چار دیواری بنا دی آپ نے, لیکن وہاں بیٹھنا وہ عوام کی جگہ ہے, عزیزانِ گرامی وہ عوام کے گزرنے کا شاہراہ عام ہے, لہذا توجہ دیجیے. اتنا مسئلہ حقوق العباد کا, فطرت کا اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ سرسری انداز سے گزر جائے. چونکہ ہمارا معاملہ ہے, ہماری امامبار کا ہے, ہماری سڑک ہے, وہ شریعت تو تمہاری نہیں ہے, لوگوں کے حقوق تو تم نے نہیں خریدے. توجہ رکھیے گا, لوگوں کو حقوق خرید لیا آپ نے, لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے توجہ رکھیے گا. ان باریکیوں کی طرف توجہ دلانے کا نام کربلا ہے. امام حسین کربلا میں جاتے ہیں, خریدتے ہیں, ہوا کرتے ہیں زمین. یہ تجلی گاہ دین فطرت ہے کہ نہ غصب کرو نہ غصب کر لو, نہ غصب کرو نہ غصب کر لے دو. تو یہ وہ دقائق ہے کربلا کی, یہ وہ سیرت ہے, یہ نورانی نکات ہیں جو ہماری زندگی کو نظم دینے والے ہیں, منظم کرنے والے ہیں. میں یہ دل دیجیے محمد آل محمد کا. ایسی طریقے سے ماشاءاللہ سے اداداری ہو رہی ہے, مودت فی القربا کا حق ادا کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ اداداری چوری کی بجلی پر ہو کیا ہوگا؟ ڈاکہ ڈالے لوگوں کی عوام پر اور مجلس حسین ابن علی جلوس لائٹے چراغاں آپ جو ہیں وہ اس کے کام کرے, جس کے آج کل ہو رہا ہے مجلس حسین کی لنگر یزید کا, یہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ٹھیک ماشاءاللہ سے آپ کو محلے میں 10 جگہ مل جائیں گی. مجلس حسین کی لنگر یزید کا بعض اوقات ہم ان دقائق کو متوجہ نہیں کرتے. کربلا ان دقائق کو, ان باریکیوں کو, ان گچھیوں کو سمجھانے کے لیے آئی ہے تاکہ حسین نظم دینے والا, منظم کرنے والا حسین صراط مستقیم. اب جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہ بھی مستقیم رہے گا نہیں رہے گا. ابھی میں نے کہا آپ شاہراہ جو سیدھی ہے, بس یہاں سے لے کر ٹاور تک آپ جا رہے ہیں سیدھی شاہراہ جا رہی ہے, یہ شاہراہ میں یہ صلاحیت موجود ہے, یہ آپ کو دائیں بائیں موڑنے نہیں دے گی. اسی طرح راہ ہدایت وہ سیدھا راستہ ہے جو دائیں بائیں کے انحرافات سے انسان کو بچا لیتی ہے. مل کے دونوں بھیجو محمد والا تو کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ ہے کہ انسانوں کو عبودیت کی طرف متوجہ کرنا, کربلا یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دینا ہے, کربلا عبودیت اللہ کا درس ہے, کربلا عبودیت الہی کی معراج کا نام ہے, کربلا بندگی خدا کا بہترین و کامل ترین نمونہ ہے. کربلا عبودیت تعبود کی نفی کا نام ہے, کربلا اپنے جیسے بنائے ہوئے مصنوعی خلافا, مصنوعی حاجیان امت جامعہ کی نفی کا نام ہے. میں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو آپ کی فطرت سے آپ کو نزدیک کرے, آپ کی فطرت میں نکھار پیدا کرے, اسلام کہتا ہے کہ لے لو. ہر وہ معمولی سی چیز جو آپ کی فطرت کو نقصان پہنچا, معمولی سا, کتنا معمولی سا, واقعہ عرض کروں، توجہ رکھیے گا، امام خمینی جب درس کے لیے تشریف لاتے تھے تو طالب علم پہلے کلاس میں پہنچ گئے، اب استاد آیا تو ظاہری بات ہے کہ جو جوتے رکھے تھے، نالینیں رکھی تھی، وہ دروازے کے قریب تھی۔ معمولاً کیا ہوتا ہے مجالس میں، آپ بخوبی ملاحظہ کرتے ہیں، ہم دوسروں کے جوتوں پر پیر رکھ کر اپنی چپل کو سب سے آگے اور محفوظ بنانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی چپل اور جوتوں پر اپنا جوتا رکھ کر گزر جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں اذن تصرف بلا اذن، یعنی دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جو شرعاً حرام ہے۔ میں کسی کی جیب سے اسے بتائے بغیر، اس کے گھر سے، اس کی جیب سے، اس کے اے ٹی ایم کارڈ سے، کسی سے بھی پیسے نکالوں، چوری، سرقت، اذن بلا تصرف، استعمال حرام۔ اسی طریقے سے دوسروں کے جوتوں پر جوتا رکھ کے اپنے جوتے کو محفوظ بنانا اور آگے بڑھنا شرعاً حرام۔ امام خمینی کیا کرتے تھے، جہاں جگہ ملی جوتے اتارے، اس کے بعد اپنے پیر سے ہلکا سا راستہ بنایا، جورا پہنے میں آپ نے راستہ بنایا تاکہ میں دوسرے کے جوتے پر پیر نہ رکھوں۔ یہ ہے دقت، یہ ہے دقت، یہ کربلا، یہ ہے تجلی کا ہے دین فطرت، توجہ رکھیے، یہ ہے تجلی کا ہے کربلا۔ کو صحیفہ سمجھے، صحیفہ در حقیقت صحیفہ زندگی ہے کربلا، صحیفہ زندگی ہے امام حسین علیہ السلام، امام امام زندگی ہے، امام شعور ہے، امام حیات ہے، امام نجات ہے۔ یہاں پر ہمیں امام سے شعور لینا ہے، ہمیں یہاں پر امام سے نجات کا سامان لینا ہے، ہمیں یہاں پر امام سے درس زندگی لینا ہے۔ جو کل روایت چھٹے امام کی عرض کی تھی کہ جو راہ ولایت پہ چلنا سیکھ جائے گا، کما حقہ قل سران سے بآسانی گزر جائے گا۔ حسین اور آل حسین و آبائے حسین کی زندگی در حقیقت ہمیں چلنا سکھا رہی ہے جو راہ فطرت پر کس طرح قدم اٹھایا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد، ہر وہ چیز، معمولی سی چیز اگر فطرت کے منافی ہے، قدغن لگایا، پابند کیا کہ نہ جاؤ، نہ دیکھو، نہ بولو، نہ سنو، فکر و خیال میں بھی مت لاؤ، اگر فطرت سے نزدیک کر رہی ہے، سوچ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، عمل کر سکتے ہو، ذہن و قلب میں سما سکتے ہو، چھوٹی سی چیز، اور آخر کہاں تک، خدا تک پہنچانے والا راستہ، وہ وادی، وہ رہنما، وہ خدائی خلیفہ، وہ من جانب اللہ ہستی اور معمول معصوم، جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ توجہ دے کر، عین المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ ہستی کہ جو متصل کرتی ہے زمینی اور آسمانی نظام کو؟ اس سے مراد صرف یہ نظام شمسی کے زمین و آسمان مراد نہیں ہے، یہ تو مراد ہیں، توجہ رکھیے گا۔ کسی موقع میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ جو گریویٹی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ولایت کی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے نظام شمسی قائم ہے، اور یہ گریویٹی، یہ جو نظام ولایت ہے، در ہر نظام امامت خدا وند عالم میں قرار دی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا، لولا الحجہ لساحت الارض واہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو زمین و آسمان میں، یا پورے نظام شمس رے، پورے یونیورس رے، لساحت الارض واہلھا، زمین اپنی مکینوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ گریویٹی نہ ہو، کیا ہوگا؟ زمین تباہ برباد، کچھ نہیں بچے گا۔ جو چیز زمین کو زمین اور آسمان کو آسمان بنائے ہوئے ہے، وہ گریویٹی ہے سائنس کی زبان میں، اور ہماری زبان میں اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ ایک ضرور بھی جو محمد والا
صلی اللہ علیہ
صبر متصل بین الارض، کہاں ہے وہ ہستی جو صبر اتصال ہے زمین و آسمان، مخلوق اور خدا کے درمیان، ظاہری معنی زمین و آسمان، لیکن حقیقی معنی کیا ہے؟ مخلوق اور خدا کے درمیان۔ میں نے کسی موقع پر امامت مولا کائنات کو رسالت رسول اللہ سے ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے, فزکس کے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے ثابت کیا تھا. انسولیٹر اور جو برقی رو گزرنے دیتے ہیں اور کچھ کنڈکٹر ہوتے ہیں نا, دو قسم کے جسم ہوتے ہیں. بہرحال موقع نہیں ہے, انشاءاللہ اگر آنے والی مجالس سے موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں کہ دور لیجیے محمد والے یہ جو انسولیٹر کنڈکٹر دو جسم ہوتے ہیں نا, یہ برقی رو کا معاملہ ہوتا ہے, کچھ گزرنے دیتے کچھ گزرنے نہیں دیتے. انشاءاللہ پھر اور پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا, بات سے بات نکلتی ہے, نکات لکھ کے لاتا ہوں کہ ان پہ گفتگو کی جائے گی. لیکن بہرحال کچھ چیزوں کو بچوں کو سمجھانے کے لیے گفتگو کی سرعت کو کم کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ میری درود بھیجیے عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبب اتصال ہے بین مخلوق و بین خدا, وہ ملا کے رکھتا ہے, وہ جوڑ کے رکھتا ہے, وہ واسطہ ہوتا ہے, وہ ذریعہ ہوتا ہے, وہ سبب ہوتا ہے, وہ عامل ہوتا ہے تاکہ اس انٹینسٹی کو نور کی کم کر سکے. یہ جو پاور ہاؤس سے بجلی کی پاور آ رہی ہے, جس طاقت کی بجلی آ رہی ہے, یہ پھر آپ کے پی ایم ڈیز میں آتی ہے, پھر وہاں سے گھر میں آتی ہے. لیکن جس طاقت سے چلی, اگر اسی طاقت سے آپ کے گھروں کی برقی مصنوعات تک آ جائے, اس کی فاتحہ پڑھ لیں گے آپ. یہ فلکچویشن ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ برق رو اچانک سے اس کی ظرفیت سے زیادہ فراہم ہو جائے, جی وہ خراب ہو جاتی ہے. لہذا انسانوں کو بھی خدا سے متصل کرنے کے لیے خدا نے ضروریت کے ایسے اعلیٰ ہستیاں رکھی ہیں تاکہ اس نور الہی کو لوگوں کی ضروریت کے مطابق دیتے چلے جائیں, اور پھر ان میں یہ صلاحیت پیدا کرے. اب جو برقی رو آئی پی ایم ڈی سے آپ کے گھر میں, جو آپ کا فریج ہے, ٹی وی ہے, دوسری مصنوعات ہیں, ان کی ایک ظرفیت ہے, کیپیسٹی ہے. جناب یہ اسی پر قائم رہیں گے, بس یہ اتنے وولٹ کا بلب ہے, یہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک آدھا جھٹکا ملی گیا, لیکن اگلے جھٹکے میں فیوز, لیکن اس کی ظرفیت میں اضافہ نہیں ہوگا. مثلا اگر 40 واٹ کا بلب ہے تو وہ 60 واٹ کا نہیں ہو جائے گا پاور سے, انرجی سے, کرنٹ سے, برقی رو سے. یہ فرق ہے, یعنی اس کو جتنی چاہیے پی ایم ڈی اس کو فراہم کر رہی ہے, اس شدت کو, انٹینسٹی کو کم کر رہی ہے, اور آپ کی برقی مصنوعات کو باقی رکھنے کے لیے جتنی شدت کی ضرورت ہے وہ دے رہی ہے. لیکن اس کی کیپیسٹی کو, اس کی شدت کو نہیں بڑھائے گی, اس کی پاور کو نہیں بڑھائے گی. ایسا نہیں ہوگا برقی رو مثلا 100 واٹ کے بلب کو 200 واٹ کا کر دے گی, لیکن جو نور الہی امام اور معصوم کے ذریعے سے آتا ہے, وہ جب ہم انسانوں تک منتقل ہوتا ہے تو ہمیں صرف انسان رہنے نہیں دیتا, بلکہ ہمیں معصوم گناہ بنا دیتا ہے کہ دیکھو تم ان کے ذریعے سے خدا کی طرف سفر کر رہے ہو, تمہاری ضروریت وجودی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. کیسے اضافہ ہوگا؟ سلمان سلمان بن جاتا ہے, ابوذر ابوذر بن جاتا ہے, کتاب کتاب بن جاتا ہے, فضل عام قریب ہے, ضروریت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن سے کلام کرنے والی ہو جاتی ہے, سلمان میں ضروریت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سلمان بولنا حد ہے کہتے ہیں, ابوذر میں ضروریت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر پورے زمین میں ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. ضروریت بڑھائے گی نہیں بڑھائے گی, ظرفیت بڑھاتے ہیں اہل بیت. میری دعوت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ظرفیت بڑھائے. یہ ہے در حقیقت نظام امامت و ولایت, یہ ہے نظام حنفیت و دین حنیف. ایک ہمیں کی دعوت ہے کہ اللہ تعالی تو بڑی سے بڑی چیز کیا ہے, یعنی جو امام کی جگہ لے کر خدا اور تمہارے درمیان واسطہ بنے. امام نے کہا اگر ناقص ناکارا تمہارا جیسا بنا ہے وہ انسان جاہل. اب جتنے منفی بار آپ لگا سکتے ہیں لگائیے, اگر خود کو بہت سارے ٹیگ لگا کر یہ کہے کہ انا خلیفۃ المسلمین, امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ معاملہ فطرت کا ہے. امام تمہارے آئینِ فطرت کو جلا دیتا ہے. قرآن تمہارے آئینِ فطرت کو سیکل کر کے یعنی اس کو جلا دے کر حیات دے کر چمکا کر اس کو زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے. لیکن لوگوں کو بنایا ہوا, انسانوں کو چنا ہوا, ووٹوں سے آنے والے, شورا سے آنے والے, منظور حاجی محمد حاجی منظور عنوان سے, جی ہم میں سے امیر ہوگا تم میں سے امیر ہوگا توجہ رکھے گا, اس راستے سے آنے والے یعنی دلہر غیر الہی راستے سے آنے والے اب جتنے بھی آئیں گے امام حسین کیا کہیں گے, وعلی الاسلام والسلام اذ قد بنیت الامت براعین مثل یدین. اسلام کی فاتحہ پڑھ لو, اسلام پہ سلام پڑھ لو. کیوں؟ کیونکہ جب اسلام کے نام پر اسلام کا حاکم یزید جیسا بدبخت بن جائے. مسئلہ فطرت کا ہے, فطرت کا مسئلہ ہے, نجات کا مسئلہ ہے, سعادت کا مسئلہ ہے. لہذا امام نے کہا چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے میں نے بتا دی, دھاگا جو بٹن ٹانکنے کے لیے, بڑی سے بڑی چیز کیا ہے, خدا کے خلیفہ کا تعین خدا نے اپنے پاس رکھا ہے. اگر لوگوں کو بنایا بات ہے, امام حسین کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اذ قد بنیت الامہ, امت مبتلا ہو جائے, امت کو سرطانی جرثومہ لگ جائے, براعین مثل یدین, ایک ایسا خلیفہ, ایک ایسا رولر, ایک ایسا حاکم جو یزید کی مانند ہو, وہ علی الاسلام السلام, ایسے اسلام اور ایسے دین کو خدا حافظ. یہ کربلا کیا ہے, ایک تجلی کا ہے میری محمد وال محمد. کل ہم نے ایک عرض کیا تھا کہ غریزے کی بحث میں, کیونکہ ہم نے جب تین اصطلاحیں آپ کو دی تھی, ایک غریزہ دیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں, طبیعت غریزہ اور فطرت. تو غریزہ ہم نے کہا تھا حیوانات کی غریزیت کیا ہے, ان کے اندر سے ان کے رہنما جو خود بخود ان کو گائیڈ کر رہی ہے, ان کے پاس فطرت نہیں ہے, فطرت صرف اور صرف انسانوں کے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں پیدا کیا سوائے اپنی خلقت کے, اپنی عبادت کے. وہاں پر بھی خدا نے خلقت کے لیے دونوں کو پیدا کیا ہے, لیکن فطرت کو صرف مخصوص کے انسانوں سے, توجہ رکھیے گا, بہت قیمتی نقطہ آئی ہے. فطرت انسانوں سے, فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, تمام انسان جن نہیں, جن عبادت میں بندگی میں شامل ہیں, لیکن توجہ رکھیے گا فطرت انسانوں سے. لہذا وہاں جانوروں کے لیے کہا, بے جان چیزوں کے لیے کہا, ہم نے طبیعت تباہ پراپرٹیز خواص, حیوانات غریزہ, انسان فطرت, پھر معصوم کی حدیث پیش کی تھی کہ عقل اور خواہشات میں جو جنگ ہوتی ہے اس کا نتیجہ کس صورت میں نکلتا ہے, یا انسان حیوان سے پس یا پھر فرشتوں سے بالاتر. اب وہاں پر ہم نے ایک مثال دی تھی, وہ مثال یہ تھی کہ سانپ کے لیے اس کا زہر نقصان دہ نہیں ہوتا, اس کے وجود میں ہوتا ہے, اس کے بدن میں ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی دفاع, اپنی نسل کی بقا اور بقائے حیات کے لیے اسے استعمال کرتا ہے, اسے استعمال کرتا ہے, وہ زہر اس کے اندر موجود ہے اس کے لیے نقصان نہیں. لیکن اگر یہی سانپ کی صفت ڈسنے کی, تانا زنی کی, جی آوازیں کسنے کی, تمسخر کی, مذاق اڑانے کی انسان میں آ جائے, حسد آ جائے, جتنے بھی رذائل ہیں, جتنی بھی بری صفات ہیں, جتنے بھی پس اخلاق ہیں, کسی بھی کیفیت میں ہو, جیسے ہی آپ کے دل میں آئیں گے, ظہور نہ کرے, آپ نہ کہیں کہ میں فلاں سے حسد کرتا ہوں, یہ رذیلہ آنا آپ کی فطرت کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے کہ فوراً جو رذیلہ آ جائے, جو بری صفت آ جائے, اس حسد, اب حسد کا ہے, ایک حسد کے دو فیز ہیں, ایک حسد یہ ہے کہ دل میں رکھے ہوئے جلے جا رہے ہیں, کوڑے جا رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, اور فلاں ایسا ہے, فلاں کو نعمت مل گئی, میں یہاں جلا جا رہا ہوں, بھونا جا رہا ہوں, جی آپ کے طبے پہ بیٹھا ہوں, بہت معلوم, لیکن ظاہر نہیں کر رہا, لیکن یہ جو اندر موجود ہے یہ میری فطرت کو جلا رہا ہے, اس کو سیاہ کر رہا ہے, اس میں ظلمت و تاریکی کا سبب بن رہا ہے. اور اگر خدا نہ کرے یہ حسد ظاہر ہو جائے زبان سے, اشاروں سے, کنایے سے, افعال سے, اعمال سے, افکار سے, نیت سے, جذبات میں, احساسات میں, فیصلوں میں, یہ اس سے زیادہ بدتر صورت حال ہے, یہ اور زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے, چاہے وہ دل کے اندر ہو رزیلا یا آپ کے احوال میں آ جائے. میں یہ بول بھائی محمد والے لہذا ضرورت ہے. لہذا کربلا فطرت کی زبان بولتی ہے, کربلا فطرت کی زبان بولنے والا. امام حسین فطرت کی زبان لے کر آئے ہیں, ہر نبی فطرت کی زبان لے کر آیا ہے. ان معاشر الانبیاء ان نکلم الناس عدا قدر خلهم, ہم گروہ انبیاء کو خدا نے مأمور کیا ہے, واجب کیا ہے ہم پر. کیا واجب کیا ہے؟ ان نکلم الناس, ہم خطاب کریں, ہم گفتگو کریں. علی قدر عقولہم, ان کی عقول ان کی سطح معرفت کو سامنے رکھ کر, یعنی ان کی فطرت جتنی کھلی ہے اس کے مطابق. جس طرح ایک یوں کہوں کہ ورزش گاہ میں ایک انسٹرکٹر, ایک مربی آنے والے ایک نوجوان کو جو اس ورزش گاہ میں مثلا کوئی کیفیت اور حالت اپنے بدن میں ایجاد کرنا چاہتا ہے, اس کو اس کی وضعیت ابتدائی کے مطابق ہدایات دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جناب آج آپ آئے ہیں چلے جی 100 کلو وزن اٹھا لے, نہیں, آپ پہلے چھوٹے چھوٹے مثلا اوزان کو اٹھا کر آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں, ریزسٹنس بڑھے. ابھی آپ کے ہاتھ اور پٹھے نرم ہیں, ان میں طاقت و قدرت اور کھنچاؤ آنا چاہیے تاکہ آپ بڑے وزن کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں. اب جب ایک ہفتہ 10 دن گزر جائے گا, اب وہ پہلے والا حکم نہیں ہوگا, دوسرا حکم ہوگا, تو وہ جو رکھے گا. یعنی جس طرح ایک انسان کے بدن کی تربیت کے لیے مختلف مراحل ہوتے ہیں, انسان کی فطرت کی شکوفائی اور اسے کھلنے کے لیے, اسے مزید ظہور پذیر ہونے کے لیے, اسے مرحلے فعلیت تک پہنچانے کے لیے امام اور معصوم کو حکم دیا جاتا ہے. کیا حکم دیا جاتا ہے؟ کہ وہ ان کی سچ معرفت کے مطابق کلام کرے. کسی کی معرفت اتنی ہے, اسے اتنا کلام کرو. بے نہیں, ایسے ہی مثال ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, چھوٹے بچے جو ابھی نومولود ہوتے ہیں, چند ماہ یا چند دنوں کے ہوتے ہیں, جو غذا ہم بہت آسانی سے چبا لیتے ہیں, وہی گھر کی بڑی خواتین ہاتھ سے میش کر کے, ہاتھ سے مسل کر بہت ہی نرم ترین غذاؤں کو بھی بہت ہی آسان اور زود ہضم بنا کر بچوں کے منہ میں چٹکی بھر دیتی ہیں. کیوں؟ کہ بچہ ابھی آشنا نہیں ہے, آہستہ آہستہ اس کے معدے کو عادی بنانا ہے, توجہ رکھے گا, اس کے قوت ہاضمہ کو عادی بنانا ہے. بہت زیادہ نہیں, چھوٹی چھوٹی چیز, 6 مہینے 4 مہینے گزر گئے, اب مثلا آہستہ آہستہ زیادہ کیا جاتا ہے. بعین ہی یہی مثال اللہ اکبر ائمہ اور انبیاء کی ہے, وہ ہماری فطرت کے مطابق ہمیں ہدایت کرتے ہیں. محمد انما اشرا الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر قولہم. تو کربلا کی زبان فطرت کی زبان ہے, خود کربلا تجلی گاہ ہے, دین ہم نے کہا تھا نا, آئینہ تمام نما ہے کربلا, خدا کا, انسانی صفات کا, اقدار عالیہ کا, کمال نہائی کا, تقرب کا, شجاعت کا, سخاوت کا, فیاضی کا, انسانیت کا, ہمدردی کا, جو تصور کر سکتے ہیں خوبی, کسی نہ کسی جہت سے کربلا کے ان 8 ایام میں موجود ہے. ان 8, یا امام حسین کی سیرت میں نظر آئے گی کما حکم, یا اہل بیت, یا ان کے اصحاب علیہ السلام, یا ان کے اسرا جو کربلا سے بعد میں جن کو لے جائے گا, ان کے عمل میں نظر آئے گی. ممکن نہیں ہے, تو کربلا زمانے فطرت ہے. اور بعض اوقات یعنی اہل بیت, آپ یہ دیکھیں کہ کیوں, ایک سوال یہ ہے کہ تمام ائمہ میں, تمام معصومین میں صرف امام حسین کا چہلم کیوں منایا جاتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر امام حسین نہیں, اپنے والد گرامی سے بڑھ کر ہیں ہرگز نہیں, اپنے والدہ ماجدہ سے بڑھ کر مقام ہے ہرگز نہیں, لیکن حکم شریعت ہے, حکم شعر مقدس ہے, حکم الہی ہے. اس حکم الہی کو کس نے کش کیا؟ مثلاً چھٹے امام نے اپنے زمانے میں, رسول اللہ نے نہیں کہا زیارت کرو, امام علی نے نہیں کہا, قرآن نے نہیں کہا,
لیکن امام کہہ رہا ہے, چھٹا امام حسین کہہ رہا ہے زیارت سے اربعین امام حسین کو, جو اربعین کے دن امام حسین کی زیارت کرے گا کر رہا اس کا ثواب ایسا ہے ایسا ہے. بس یہ اضافہ نہیں ہے شریعت میں جو چھٹا امام ساتواں امام آٹھواں امام دسواں امام گیارہواں امام بارہواں امام کہہ رہا ہے. آپ کے قرآن میں کہا ہے, قرآن میں بظاہر نہیں ہے, لیکن جو کچھ قیامت تک پیش آنے والا ہے سوال مشکل مسئلہ سب کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کا حل جواب آنسر قرآن و سنت میں موجود ہے, اور جتنا بھی قرآن و سنت کا علم ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اور روئے زمین پر کوئی بھی ہم اہل بیت کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے قرآن کا جامع ترین وہ کامل ترین وہ معنی ترین علم ہمارے علاوہ کسی کے پاس ہو. اگر ایک اور مرتبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد. جامع کامل اور معنی ترین. جامع کیسے کہتے ہیں؟ تمام علوم کو جمع کرنے والا. کامل یعنی بلندی اور رفت کے لحاظ سے کوئی اس کی پہنچ تک. معنی یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شخص آئے اور کہے کہ نہیں اس میں نقص ہے اس میں عیب ہے میں کچھ چیز ایڈ کر دیتا ہوں, نہیں. قرآن و سنت کا جامع کامل اور معنی علم ہم اہل بیت کے علاوہ روح زمین پر کہیں نہیں ملے گا. لہذا امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کربلا بناؤ, کربلا بابا کرو, کربلا سے تعلق جوڑ دو, تو کربلا کی زبان فطری زبان ہے. کربلا چاہردہ منصورین میں امام علی مقام کا وہ فعل ہے کہ جو زبان انہوں نے فطرت انسانی سے یوں کہوں لازمی ہے اللہ نے فطرت انسانی کے لیے یوں کہوں. تمام ائمہ کا فعل قول عمل تقریر فکر آئیڈیالوجی طرز زندگی جو کچھ بھی ان کی حیات میں تھا اول سے لے کر ان کی شہادت تک وہ سب فطرت کے مطابق تھا, فطرت کا آئینہ گھر تھا, فطرت کو کھولنے والا تھا, اسلام کی عکاسی کرنے والا تھا. لیکن ان سب میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے چہلے کو حکم دیا گیا ہے وہ ہے صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام. اب کچھ سر پھرے ہو جاتے ہیں نا ہماری معذرت کے ساتھ, نہیں جناب آج تو دسواں ہے امام علی کا, عید کے دن بھی کالے کپڑے اور ماتم ہو. اہل بیت کا حکم نہیں ہے, سویم کا حکم نہیں ہے, شریعت میں سویم کا حکم کوئی نہیں. روزے شہادت ہے منائیے ختم. سویم اور چہلم ہماری مناسبت ہے. آپ مثلاً ایران و عراق چلے جائیے وہاں سویم نہیں, وہاں ہفتم ہے. اور ہفتم کون سی آیت پہ نازل ہوا ہے؟ تو جب ہم ان سے پوچھیں گے ہفتم کیا ہوتا ہے تو ہم سے پوچھیں گے سویم کیا ہوتا ہے, سویم کون سی آیت میں نازل ہوا ہے؟ نہ سویم نہ ہفتم, سات روز کے بعد جمع ہوتے ہیں اور مجلس سے اس سارے ثواب منعقد کرتے ہیں. وہ بھی کسی آیت کے مطابق نہیں لیکن متعارف ہے, عرفن ہے, شریعت سے متصادم نہیں ہے. اسلام کہتا ٹھیک ہے آپ کیجیے سویم منائیے, اصل دسواں منائیے, بیسواں منائیے, تیسواں منائیے, کوئی مسئلہ نہیں, چالیسواں بھی منا لے اپنے محروم کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آئمہ میں صرف ایک ہستی ہے, وہ کون ہے؟ حضرت امام علی مقام علیہ السلام. ان کا چہلم منایا جائے کیوں؟ کیونکہ حسین کی جو کربلا ہے اس میں طاقت و قدرت ہے کہ وہ بہت جلد فطرت کو متوجہ کرتی ہے. اور یہ رابطہ اتنا دقیق ہے, اتنا باریک ہے کہ بعض دفعہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں روزانہ کربلا سے حسین سے تعلق برقرار کیا جائے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ عارضے میں دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے, چکنائی زیادہ کھائی, بازاری زیادہ کھانے زیادہ کھائے, دل کی شریانوں میں چربی کی تہ زیادہ جمنے لگی, پتہ ہی نہیں چلتا اندر کیا جی اچھل کود مچی ہوئی ہے. اس پہ جو ہے وہ میٹھے میٹھے مشروب اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب اور پھر بازار کے نہ جانے کیسے کیسے
روغنوں میں پکے کھانے, چٹخاروں کی دنیا ہے نا, ہم چٹخاروں کے لوگ ہیں. امام حسین نے کہا دین تمہاری زبانوں میں چٹنی کے معنی میں, چٹنی کیا ہوتی ہے, اچار کیا ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ چینج کر دیتا ہے, اچار لے آؤ گے ٹیسٹ چینج ہو جائے گا, مزہ نہیں آ رہا کھانے میں, جی فلاں کی چٹنی فلاں کی چٹنی. تو دین ہماری زبانوں پر, امام حسین نے کہا لوگوں کی زبانوں پر چٹنی کے معنی میں, ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے, تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے, تھوڑا سا مذہبی ہو جائیں, تھوڑے سے حسینی ہو جائیں, تھوڑے سے وہی منہ دکھانا ہے دنیا والوں کو بھی, اوپر والوں کو بھی, تھوڑے سے مذہبی ہو جائیں. تو اب یہ میٹھے اور مشروبات اور ٹھنڈے مشروبات, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روغن بھرے کھانے, اندر اچھل کود ہو رہی ہے اور اچانک سے جھٹکا لگا, اور جب آپ کو لٹایا گیا مشین کے نیچے, کہا کہ تین وال بند ہے قبل آپ کے, آ جائیے سائڈ میں چلے جی. اب کیا ہوگا, اب آپ کی بیٹری لگے گی, دل کمزور ہو گیا آپ کا, سنتے ہیں نا, یہ دل کی بیٹری ایسی نہیں ہوتی جسے گاڑی کی بیٹری ہوتی جا کے چارج کرا لیں, یہ جنریٹر کی بیٹری نہیں ہے, موٹر سائیکل کی بیٹری نہیں ہے, یہ اندر لگی ہے. جو مثلا کئی کئی سالوں بعد یہ نوبت آتی ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے یا نکال دیا جائے, یہ بیٹری جو دل کے لیے لگائی جاتی ہے, یہ پاور سپلائی کا چھوٹا سا جنریٹر جو انسان کے دل میں لگتا ہے, یہ لازم و ملزم ہو جاتا ہے آپ کی حیات کی بقا کے لیے. آپ کو کہے نہیں جناب مجھے تو اچھی نہیں لگ رہی بیٹری, میں تو مسلم ہوں مجھے تو نکالنا ہے, کہ کبھی آپ نکالیں گے تو آپ دنیا سے نکل جائیں گے, ایسا ہی ہے نا, لازم ملزم ہے آپ کی بقا کے لیے, آپ کی حیات کے لیے, آپ کے تسلسل تنفر کے لیے ضروری ہے. تو بعض اوقات انسان اس لہر پہ پہنچ جاتا ہے, اس کی حیات اس مرحلے پہ پہنچ جاتی ہے کہ لازم ملزم ہو جاتی ہے. اخلاقات کہتے ہیں دیکھو یہ تو دنیا کی بیٹری ہے, ہم تمہیں ایک ایسی بیٹری, ایک ایسا مرکز توانائی دے رہے ہیں جہاں پر تمہیں لازم اس سے روزانہ اتصال برقرار کرنا ہے, اور اس مرکز توانائی کا نام حسین ابن علی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اب یہ دلیل کیا مولانا, چھٹے ماہ صدیر سیرفی مدینے میں موجود, چھٹا امام, چھٹا پیشور صدیر سیرفی سے امام نے کہا تم امام حسین کی زیارت کرتے ہو, صدیر سیرفی نے حیرت سے کہا مولا یہ مدینہ ہے, حسین کی زیارت گاہ کربلا میں ہے, ممکن تو نہیں ہے, اپنے الفاظ کو مولا تعین رسو نہیں آتا مجھے کہ جناب ایک قدم یہاں اور ایک قدم جی کربلا میں, یہ تو صلاحیت مجھ میں نہیں ہے. کیسے امام کا میل مراد یہ نہیں ہے, جاؤ کوشش کرو دن میں ایک مرتبہ میرے جن حسین کو سلام پیش کرو, کسی بلند مقام پہ جاؤ, بلند مقام پہ جاؤ یعنی اپنے اندر بلندی پیدا کرو, اپنی روح میں اپنی فکر میں. انسان جب جب میں غفیل ہونا اور کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنے پنجے پہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے, اونچا ہو کے دیکھتا ہے, کسی مرتفع مقام پہ چلا جاتا ہے, اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے کہ کوئی منظر صاف ہو جائے. تو انسان اونچائی کا متلاشی ہوتا ہے تاکہ منظر صاف ہو جائے. خدا نے کہا انسانوں کو اور جگہوں کو اور مقامات کو سائن بورڈ کو دیکھنے کے لیے تمہیں مرتفع مقام کی ضرورت ہے, لیکن حسین کے آفتاب ہدایت کو دیکھنے کے لیے روح کو بلندی کی ضرورت ہے. میری روح کو جلدی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم, محمد علی محمد,
ابھی ہم نے کیا کہا آسمان کی طرف دیکھو, دائیں نگاہ کرو بائیں نگاہ کرو, اور تین بار یہ جملہ السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمہاری فطرت کی بیٹری کو توانائی حسین ابن علی کی ضرورت ہے, اپنے دل کی بیٹری کو حسین سے جوڑو, حسین کی فطرت کے ساتھ ہم آہاں ہو جاؤ, حسین تمہیں گمراہ ہونے نہیں دے گا, حسین خود مستقیم ہے, خود صراط مستقیم ہے, وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا.
لہذا اہل بیت علیہم السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمیں در حقیقت اس راہ فطرت پر گامزن رکھنے میں معاون و مددگار. فرق یہ ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں ان کی مرضی سے ہمیں چلنا ہوگا. اور جو سات نکات میں نے عرض کیے تھے، اب دعوت میں گنجائش نہیں ہے، ان میں سے دو نکات میں نے عرض کیے تھے کہ اس یوں کہوں کہ جو فطرت ہے اس کو نکھار، اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اس کی کچھ خصوصیات ہیں. یعنی فطرت جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہے، ساتھ اور بھی نکات ہیں لیکن میں اس میں وارد ہونے نہیں جا رہا، بحث بہت طولانی ہو جاتی ہے اور خوش بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو سات نکات بیان کیے ہیں، پہلا نقطہ کیا ہے کہ غیر اکتسابی ہے، پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم و ٹیچنگ سے نہیں آتی. کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ فطرت کے راز و رموز سیکھ سکیں، کوئی 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 درسگاہ ایسے نہیں سوائے ایک درسگاہ کے، وہ ہے قرآن اور اہل بیت کے درسگاہ، جہاں فکراً جسماً و نظریتاً اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. کسی موقع میں نے مثال دی تھی، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے. جوانی تو گزر جاتی ہے، 40-50 کے بعد جب کل پرزے ڈھیلے ہونے لگتے ہیں تو گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، گردن میں درد، جی اب جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی مرمت کی جائے. تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو فیزیوتھراپسٹ کی ضرورت ہے، جی تھوڑی سی فیزیوتھراپی کرائیں گے تو شاید افاقہ ہو جائے آپ کو. اچھا جناب، اب آپ گئے اور فیزیوتھراپسٹ نے کہا جناب قبلہ ذرا اس طرح فرمائی، آپ لیٹ گئے جس طرح وہ لیٹانا چاہتا ہے اس طرح آپ کو لیٹنا پڑے گا. فیزیوتھراپسٹ بھی ہوتا ہے نا، جس حصے کی فیزیوتھراپی ہے اس کے لیے وہ انداز، وہ اینگل، وہ زاویہ، وہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اپنے بدن کو کیا کریں، نرم چھوڑ دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جہاں آپ نے پٹھے اکڑائیں کام خراب ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پٹھے آپ اکڑا رہے ہیں ان پٹھوں کے نیچے جو مزید پٹھوں کی گوشت کی جو سطح ہے، لہر ہے، وہ خراب ہو رہی ہے اور وہ ہڈیوں سے متصل ہے. لہذا اس کو نرم کرنے کے لیے فیزیوتھراپسٹ آپ کے جسم میں کوئی گرمائش پیدا کرتا ہے، کوئی نیورو اندر ڈالتا ہے، کوئی طاقت ڈالتا ہے، کوئی الیکٹریسٹی، مختلف طریقے ہوتے ہیں. بہرحال اب اس میں جانوں نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کے جسم پر اپلائی کرے گا. یہ کم سے کم اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے در حقیقت اس سخت شدہ پٹھوں کو نرم بنانے کے لیے، تاکہ آپ کی حیات کا کام آسان ہو جائے، وہ کرشمہ سازی کرے گا. لیکن جہاں آپ نے اپنے پٹھوں کو اکھڑا لیا وہاں پہ کام خراب ہو گئے جناب. جب تک آپ اپنے بدن کو نرم ڈھیلا نہیں چھوڑیں گے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا، بس ایک صحیح اور صالح ہونا چاہتا ہے، عافیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کو اس کی حقیقی اور فطری نرمی کے ساتھ اپنے طبیب کے ہاتھوں میں دے دے، تاکہ طبیب کرشمہ سازی کرے اپنے ہاتھوں سے یا مصنوعی طریقے سے اس کے بدن کی بیماری کو دور کرے. تو اب یہ سادی سی مثال ہے، بس ہمیں بھی اپنی روحانی تربیت کے لیے خدا کے بنائے ہوئے طبیبوں کو فکر نظریتن و جسمت پیش کرنا ہوگا. مولا یہ جسم بھی آپ کا، یہ نظریہ بھی آپ کا، یہ فکر بھی آپ کی، یہ زندگی بھی آپ کی، آؤ جیسے چاہو کریے پیش کرنا ہوگا. مرضی نہیں، ضد نہیں، بحث نہیں، ہٹ گرمی نہیں. توجہ رکھیے گا، جہاں ہٹ گرمی، جہاں سے جہاں جی بھاگے اونچی ہو جائے انسان کی، وہاں پر کام خراب ہو جائے. وہ طبیبان فطرت ہیں، فطرت کے طبیب ہیں، انہیں معلوم ہے کس طرح ہمارا علاج کیا جائے. میری گرو جی محمد عالم پیش کرنا ہوگا اپنے آپ کو. چوں چرا نہیں چاہیے، سوال نہیں، ہارون مکی کی طرح. وہ کہہ رہے مولا جنگ کرے, مولا نے کہا اچھا پوچھ جاؤ تندور, مولا آپ تو ہمارا روس بنا رہے ہیں, ہم تو حیات دین ہیں, آپ ہمیں جی کہیں اور بھیج رہے ہیں. ہارون مکی آئے, مولا نے کہا پوچھ جاؤ, سوال ہی نہیں ہے. ڈھکنا اٹھایا اور ہو, یہ حلوے کی مثالیں ہیں, توجہ کیجیے گا. جس نے بھی اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کیا اس کا بیڑا پار ہو گیا, وہ نجات یافتہ ہو گیا. اور ہو زہیر ہو اور سجاؤں یا کوئی اور, اور جس نے جہاں چپ و چرا دکھائی متصادم ہوا فکر نظریت اہل بیت سے, جہاں ٹکرایا وہیں پاش پاش ہو گیا, یا اس وقت نہیں بعد میں. دنیا اہل بیت سے ٹکراتی رہی, بچے اگر بڑوں کے جوتے پہن لے تو بڑے نہیں بن جاتے. بچوں کو دیکھیں نا جوتے پہن کے کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ پورے گھر میں شور مچاتے پھرتے, کبھی اما کے سینڈل کبھی ابا کے جوتے پورے گھر میں. بچہ سمجھتا ہے جوتے پہننے سے بڑا ہو جاتا ہوں. تاریخ انسانیت کے کچھ فضائل کے کوہتا قد اور پستا قد افراد تھے, انہوں نے کہا ظاہری نام رکھنے سے ہم بھی کوئی بڑے قد کے بن جائیں گے. اہل بیت کے مقابلے میں آئے, اب کہا کہ نہیں دنیا کسی کو صدیق کہتی رہے تو کوئی اور ہوتا ہے, لیکن صدیق سے اکبر وہ ہوتا ہے جس کی صداقت کی گواہی خدا قرآن میں دیتا ہے. لوگ اپنے قد کو اونچا کرنا چاہتے ہیں, اونچے نہیں ہو پاتے. دنیا میں آپ دیکھیے خادم قوم, دنیا میں خادم شریعت اور خادم قوم ماشاء اللہ سے ایک صوبے کے گورنر اور ایک صوبے کے ذمہ دار پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں, اور ہمارے سادہ مولوی ان کے گن بھی گا رہے ہیں ماشاء اللہ. جناب پنجاب میں سبیلیں لگ گئی, اس اتنے سادہ لوگ نہ بنا. سادہ لوگ کسی کہتے ہیں وائٹ دیوار جس پہ آ کے ہر کوئی اپنا کلر کر جائے اپنا نعرہ لگ جائے, سادہ لوگ یعنی بلینک دیوار بلینک چیک جس کو آپ کہتے ہیں آسان زبان میں, سادی دیوار جس میں سفید ہوئی بھی ہے ہر کوئی آگے اپنا اس کو زندہ کرو اس کو مردہ کرو اس کو باہر نکالو یہ زندہ باد فلاں مردہ باد. وہ ہمارے مولوی بھی ان کی گن گا رہے ہیں, یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے. وہ ایسے جو ہے ہتھکنڈے تو یزید نے اور آل یزید نے بھی انجام دیے اسے, تو یہ تو سب لوگ اور ڈھکوسلے بازی ہوتی ہے ان سیاستدانوں کی تاکہ تھوڑا سا نرم گوشہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکے, لہذا ہمیں ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو فطرت کے زمان یہ ہے کہ ہمیں حالات حاضرہ کو سمجھنا ہوگا. ہمیں در حقیقت اگر مجلس حسین کی ہے تو لنگر و تبرک بھی حسین کا ہونا چاہیے, یزیدی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا انداز ہماری مبارکہ ہو وہاں غصوی زمین نہ ہو, ہماری مجالس میں جو بلکہ رو استعمال کی جائے وہ چوری کی اور ڈاکے کی اور لوگوں کی جیب پر بوجھ ڈالنے کی نہ ہو. یہ ہے فطرت کی زبان عزیز ہونے کے لیے, اور ان فطرت کی راہوں میں سے ایک راستہ اور ایک راہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرنا. خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کریں, ان کی اچھی تربیت کریں. جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہیں تاکہ کربلا کی تربیت ان لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. جناب سکینہ تربیت حسینی کی آئینہ گر ہیں. حضرت رقیہ 3 سال کا سن ہے, تعلیمات حسین کی تعلیمات قرآن کی آئی نگر ہے. شام غریبہ یہ 3 سالہ امام حسین کی صبیہ حضر رقیہ سلام اللہ علیہ جب سو گئی پھپھی کی گود میں, جب آنکھ کھلی تو سیدھا ہاتھ بچی کا سر پہ گیا. پھپھی امو سر پہ چادر نہیں ہے, چھوٹی بچی ہے. یہ ہے فطرت, یہ ہے درسگاہ, یہ ہے تربیت. سکینہ کے بارے میں ملتا ہے یا کسی اور تاریخ سے اس کے مختلف نام لکھے ہیں, دامن میں آگ لگی تھی. راوی کیا تھا میں بجھانا چاہتا تھا بچی اور تیز ہوئی, وہ سمجھ گیا بچی گھبرا گئی ہے, اتنا ہجوم اتنا حملہ گھبرا گئی بچی, کہا کہ میں تو جو غزل پہنچانا نہیں چاہتا, میں تیرے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں. کا خبردار تو نامحرم ہے, ہم آل محمد ہیں. نامحرم کا ہاتھ دامن پہ بھی نہ لگے, یہ ہے تربیت. آج کیا ہو گیا ہمارے جلوسوں میں؟ ایک مومنہ ایک عزدار کالے کپڑے پہن کر, خدا نہ کرے اپنے جسم کی, اپنے بالوں کی, اپنے کپڑوں کی نمائش کرے, یہ راہ فطرت نہیں ہے, راہ حسین ابن علی نہیں ہے. لہذا متوجہ ہونا ہمیں جسمانی طور پر, فکری طور پر عزداری کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. بس آپ کے ذہن میں تمام ہوگی, بچوں کی تربیت پر خاص توجہ اور عنایت ہونی چاہیے. میں نے جہاں دوسری جگہ خطاب کر رہا ہوں شروع میں, میں نے ایک مثال پیش کی تھی, وقت پورا ہو گیا, کہ ہاون دستہ آپ نے دیکھا ہے. ہاون دستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت چیزیں, وہ مرکبات کو جو ہاتھ سے توڑے اور مسئلے اور کچھ لے نہیں جاتے, ان کے لیے ہاون دستہ استعمال کیا جاتا ہے. میٹل کا ہوتا ہے یہ, سنگ مرمر کا, اس میں ایک ظرفیت ہوتی ہے, جس چیز کو توڑا جاتا ہے اس کو اندر ڈال کر اس دستے سے کچلا جاتا ہے. اس کی ترکیب جسمی کو ختم کرنے کے لیے بار بار ضربیں لگائی جاتی ہیں, یہاں تک کہ اس کی سختی کے جو مالیکیولز ہیں وہ ٹوٹ جائیں, اس کی ساخ اور باف کے رشتے کھل جائیں اور وہ ذرات اور سفور میں تبدیل ہو جائے, اور آپ مسلسل اس کو مارتے رہتے ہیں, توڑتے رہتے ہیں, ضربے لگاتے رہتے ہیں, اور پھر چیک کرتے رہتے ہیں سفو بنا, پاؤڈر بنا, باریک ہوا یا نہیں ہوا. اتنے ضربے لگاتے ہیں کہ وہ سفو میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے بچے اس سوشل میڈیا کے دور میں ہاون دستے کے اندر موجود ہے سوشل میڈیا کے, جہاں سوشل میڈیا دست کی مانگ ان کی شخصیت پر ضربے لگا رہا, ان کو توڑ رہا, ان کی فطرت کو نابود کر رہا. اور ہم نے موبائل, ہم نے انٹرنیٹ, ہم نے کمپیوٹر, ان کو آسانی کے ساتھ ختم کر دیا. یہ ٹوٹ جاتے ہیں, یہ بکھر جاتے ہیں, جن میں شاید 10 بار 20 بار جب بری آوازیں بولے منا دینے کے سامنے سے گزرتے ہیں, ان کی شخصیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. ماں خوش تو بچہ خاموش ہے, ماں خوش بچہ بیٹھ کارٹون دیکھ رہا ہے, بچہ بہل گیا, یہ بچہ بہلا نہیں ہے, یہ بچہ بہک گیا. لہذا آج کا دور میڈیا کا, آج کا دور انٹرنیٹ کا, اس کے جو قوانین ہو الگ ہے, اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, اس کے فوائد, اس کے ثمرات, لیکن یہ در حقیقت ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچائیں. اس کے اب یہ نفسیات کا موضوع ہے, اس میں وارد نہیں ہوں گا, بس مسائل کی طرف آ رہا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ شب عاشور, جہاں ہر ماں اور ہر خاتون اور مستور اپنے محرم کو لے کر گھر کے اوپر باندھنے کے لیے تیار کر رہی ہے, جناب زینب نے بھی اول محمد کو بلایا, دونوں شہزادے ماں کی خدمت میں آئے, سلام پیش کیا, ماں نے دعائیں دی, بلائیں دی, بیٹھ جاؤ شہزادے, کل تمہارے امام پر, کل تمہارے ماموں پر کڑا وقت آنے والا ہے. دیکھو کہیں پیچھے نہ رہ جانا, حسین کی حفاظت میں, حسین کے لیے نصرت سے, حسین کے لیے جان کو نثار کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے پہلے چلے جاؤ. جتنے بھی شہدا ہیں جب تک التماس نہیں کرتے تھے حسین اجازت نہیں دیتے تھے. پہلے اصحاب نے قربانی پیش کی, اصحاب کو بھی اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی اماموں نے, یعنی جس کو عرفن یہ کہا جاتا کہ امام کے پاس پہنچ جاتا ہے, مولا آپ اجازت دیجیے. حتیٰ اہل بیت میں بھی جو بچے آتے تھے حضرت فاطمہ دوسرے شہدا, امام نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی کسی کو بھی. لیکن کل کے لیے جناب زینب تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو بیٹھا ہو, اپنے آپ کو تیار کرو, تمہارے امام نے وقت چپا دو, کالا وقت ہے, تمہیں اس کی نصرت کر دی. سورج بلند ہوا, شہادتوں کا سلسلہ گنج شہید بھرنے لگا شہدا کی لاشوں سے. اللہ اکبر. اسی اسنا میں زینب کی نگاہیں اپنے شہزادوں پر پڑے. فضا آئیے میرے دونوں شہزادوں کو میرے پاس لے کر. جناب فضا لے کر آئیں گی, کہتی ہے کہ شہزادوں ایک سوال ہے جناب زینب نے, اور یہ ہے حسینی ماں کا جذبہ, یہ ہے فلسطینی ماں کا جذبہ. ہم مثال اس لیے دیتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی قوم کربلائی تعلیمات کو زندہ عملاً رکھے ہوئے ہے تو وہ فلسطین کی قوم حقیقت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ان کے مسائل کو, ان کی مشکلات کو سودائے کربلا سے قابل مقایسہ ہرگز بھی پیش کرنا نہیں چاہتا, لیکن بتانا چاہتا ہوں آج اگر کوئی قوم کربلائی تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو فلسطین کی قوم. کہا کہ شہزادے ابھی تک زندہ ہو. بس یہ سنتا شہزادی نے سر کو نیچا کیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ماں میری گرم اس سے بات سے یہ بچہ آ گیا. جتنی بار بھی ماں مو جان کی خدمت میں گئے ہیں ماں مو نے اجازت نہیں دی ہے. بس ایک دفعہ کہا کہ جاؤ میں امام سے اجازت لیتی ہوں. ست چادر داری خیمے سے باہر تشریف لے گئی, امام کے خیمے پہنچی. کیونکہ جناب زینب کے خیمہ خیموں کے درمیان تھا, محرم تھی, لہٰذا جب امام اس میں پہنچی ہے کہا کہ بھیا اے پہ رہا تھا, اے میرے ماں جا سر یہ بتاؤ کر رو سکتے ہو مت اگر میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا. زینب سب نے آپ کے اوپر ہماری پیش کی, تم نے کیا کیا بھیا کیا میں ماں کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوں. وہ سارا نے سر کو نیچے کیا. زینب دوڑی تو وہ شہزادے کو بلایا, کاندھے پہ ہاتھ رکھا, چھپکی دی, ہمت دی, نانا کی شجاعت یاد دلائی. اللہ اکبر. اور کہا کہ تمہارا مامو حسن ایسا شجاع تھا, دیکھو بیٹا جا رہے ہو ایک راجا کر دلاؤ, ایک کے لیے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا, ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے رہنا تاکہ جب تک ساتھ رہو گے تو نزدیکیوں کا کھانا پانا کرتے رہو گے. چاہتا ہوں میرا اوپر رہے گا. دوسرا یہ کہ فرار کی طرف روح نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہر فرار کی چھنٹی ہوائیں تمہارے عزم و حوصلے میں شکستگی کا سبب بن جائے. بچوں نے وعدہ کیا, ماں نے حوصلہ کیا, لعنت الله على القوم الظالمين.